بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله. وبلش الدرس مي امروكيتي اس جملة بر اثبات العلو الله تعالى على مخلوقاته. الله تعالى كابر تمام مخلوقات بر بلندي كا بيان صفة العلو بيسكيته علو کی صفت، اور اللہ تعالیٰ کا بلندی پہ ہونے کی صفت. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے 6 آیات قرآن مجید سے دلیل بنا کر پیش کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سی آیات ہیں اور شیخ بن عثیم رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے. صفت العلو کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا عیسیٰ ان متوفیک ورافعک الی الی آخر الآیات. یہ آیت کا حصہ ہے جس میں یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خطاب جو ہے یا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماں سے پیدا کیا بغیر باپ کے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں جتنے انبیاء کے ذکر ہے ان کی نسبت قوم کی طرف ہوتی ہے یا باپ کی طرف ہوتی ہے، سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. عیسیٰ ابن مریم آئے گا، یعنی آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر سورۃ الصف میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اگلے آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم. بندہ کا تھوڑا سا غور کرے، دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اور دونوں جو ہیں بن اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ہیں. ایک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور دوسرے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل. قوم کا لفظ نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اور باقی تمام بیا دیکھ لیں آپ، قوم کا ذکر ہے. جی قوم سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. عیسیٰ مریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں سے ہے نا. کتنا پیارا انداز بیان، دیکھیں ذرا، بہت عظیم پیغام ہے کہ اگر یہاں پہ قوم آ جاتا الی قومہ تو غلط ثابت ہو جاتا، اور اعتراض کرنا کہ اعتراض صحیح ثابت ہو جاتا. سبحان اللہ، جو قومیت ہوتی ہے اس کی نسب کی ضرورت ہوتی ہے، اور نسب کے لیے باپ کا ہونا لازمی ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے، بغیر والد کے پیدا کیا ہے. اس لیے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو جہاں پر عیسیٰ السلام کا ذکر ہے عیسیٰ ابن مریم، ماں کی طرف نسبت ہے، اور قومیت جو ماں کی طرف نسبت نہیں ہوتی باپ کی طرف ہوتی ہے. سبحان اللہ، اور اس سے واضح ثبوت ہے اور ان کے لیے سخت پیغام ہے جو کہتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ ابن مریم. اچھا، بن اسرائیل میں سے کیسے ہیں؟ والدہ کہاں کی ہے؟ بنی اسرائیل میں سے ہے نا، اس لیے بنی اسرائیل سے خارج نہیں ہوئے، لیکن قومیت جب بات آتی ہے، نسب کی بات آتی ہے، تو باپ کی طرف ہمیشہ بچہ منسوب ہوتا ہے، ماں کی طرف منسوب نہیں ہوتا ہے. اچھا پھر فرمایا انی متوفیکا. علماء کے تین اقوال اس جملے کے تعلق سے متوفیکا. پہلا معنی ہے متوفیک یعنی قابضوکا، اپنے قبضے میں لے لے، میں تمہیں اپنے قبضے میں لیتا ہوں. دوسرا معنی ہے متوفیکا یعنی منیموکا، میں تمہیں سلاتا ہوں. کیونکہ قرآن مجید میں نیند کو بھی وفات کہا گیا ہے، سونے کو بھی وفات کہا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الانعام آیت نمبر 60 میں، وہو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی الی آخر الآیہ. وہو الذی یتوفاکم باللیل، اور وہی جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، رات کو انسان سوتا ہے اور قرآن مجید میں اور عربی زبان میں بھی سونے کو وفات بھی کہا جاتا ہے. تیسرا قول جو ہے متوفیق ہے یعنی ممیتو کا، میں تمہیں موت دیتا ہوں، جیسا کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتھا، اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے ہر نفس کو جب اسے موت آتی ہے. تو لفظ یتوفا یا متوفا یا یتوفا متوفی کا عربی زبان میں اور قرآن مجید میں تینوں معنی موجود ہیں، اپنے قبضے میں لینا، سلانا، نیند دینا اور وفات دینا، موت دینا، تینوں معنی موجود ہیں. جو تیسرا معنی ہے موت دینے کے تعلق سے، یہ بہت بعید ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک وفات یعنی موت نہیں آئی، بلکہ آخر الزمان میں قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء نمبر 159 میں، 159 میں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، أي قبل موت عيسى على أحد القولين عليه الصلاة والسلام، يعني آخر زمانے میں قیامت سے پہلے عيسى عليه الصلاة والسلام دوبارہ نازل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے. یہ متوفق ہے، یعنی باقی جو دو معنی قابضوکا و منیموکا. شیخ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عربی زبان میں لفظ متوفی کا جو ہے اس کے تین معنی ہیں، ایک ہے وفات دینا جو کہ بعید ہے اس سیاق اور سباق میں، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وفات نہیں ہوئی ہے کیونکہ دوسرے دلائل موجود ہیں قرآن اور سنت میں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک موت نہیں دی ہے. موت آئے گی، وفات آئے گی، لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دوبارہ نازل ہوں گے. وہ بڑی تفصیل ہے صحیحین میں اور دیگر صحیح احادیث میں کہ کہاں پر نازل ہوں گے، کب نازل ہوں گے، کیسے نازل ہوں گے، کون سی جگہ ہوگی، مسلمانوں کو کیا حالات ہوں گے، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، پھر کتنے عرصہ رہیں گے، پھر دجال کا خاتمہ کیسے کریں گے، تفصیل ہے پوری. تو اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا اس کے بعد پھر وفات بھی پائیں گے جیسے کہ عام انسان وفات پاتا ہے. تو اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ ممیت متوفق، متوفق یعنی موت دینے کا جو معنی ہے یہاں پر صحیح نہیں ہے. کیونکہ قاعدہ کیا ہے، شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ ہر لفظ کو اس کے اپنے معنی کے مطابق معنی دینا اور سمجھنا ہے، الا کہ کوئی قرینہ یا کوئی سبب ہو جسے اس معنی سے اسے ہٹا دے. اب متوفی کا عام معنی میں موت ہی ہے نا، وفات کسے کہتے ہیں، فلان کو وفات آ گئی، موت ہی ہوتی ہے نا. اب اس جو ظاہر معنی اسے اب ہٹا رہے ہیں، اب وفات کا معنی موت نہیں ہے، یہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں جب ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں تو پھر جو اصل معنی جو ظاہر کے زیادہ قریب ہے، جو عام لیا جاتا ہے وہی سب سے مقدم ہوتے آگے ہوتے ہیں. اب وفات کا معنی موت ہی ہے, باقی قبضے میں لینا یا سلانا یہ بعد کے معنی ہیں, یہ معنی بھی ہیں. اب جو پہلے جو مقدم اسے اب پیچھے کر رہے ہیں تو ثبوت تو ہونا چاہیے نا. ثبوت کیا ہے؟ جو باقی دلائل موجود ہیں ان میں سے ایک دلیل یہاں پہ موجود ہے سورۃ النساء نمبر 159 میں, 159 میں, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اب موت ہی وفات آئے گی, یہ ثبوت ہو گیا. یعنی اہل کتاب میں سے علماء کے اس میں دو اقوال مفسرین کے قول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے سارے کے سارے جو ایمان نہیں بھی لے کے آئے وہ ایمان لے کے آئیں گے جب دوبارہ نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یقین پتہ چل جائے گا اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے, کیونکہ دین اس وقت دین اسلام کا ہوگا اور وہی دین غالب ہوگا. اور دوسرا قول یہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ نازل ہوں گے. یعنی ایک قول یہ ہے کہ یہودی بھی ایمان لے کے آئیں گے, یہ سفرات یہ بھی قول ہے. یعنی وفات سے پہلے وہ یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئیں گے. یہ دوسرا قول جو ہے کہ وفات سے پہلے ایمان لے کے آئیں گے, یہ قول ضعیف ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں. اور جو قول صحیح ہے وہ ہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے. اچھا, اب باقی جو دو معنی ہیں, قبض کرنے کا اور سلانے کا, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سلایا ہے, نیند دی ہے, نیند واقع ہو گئی ہے اور پھر زندہ اٹھا لیا ہے اور اپنے قبضے میں لے لیا ہے. ان دونوں میں کوئی منافات نہیں, یعنی کوئی تضاد نہیں ہے. جب ممکن ہے کہ نہیں سلانے میں, نیند دینے میں اور پھر اٹھانے میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور وہ قاعدہ کیا ہے, جب دونوں معنوں کو جمع کیا جا سکے تو دونوں معنی کو جمع کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک معنی کو نہیں دوسرا چھوڑ دیں بغیر وجہ کے. ایک تو ہم نے چھوڑ دی اس کی وجہ ہے, باقی دلائل ہیں موت کا وفات کا جو معنی ہے وہ تو دلائل ہیں نا, اس لیے چھوڑا ہے. اچھا باقی دو, اب سلانے کا اور قبض کرنے کا, اب طرف اٹھانے کا یعنی آسمانوں پر, اب دونوں معنی میں سے کون سا معنی صحیح ہے؟ دونوں معنی صحیح ہیں, کیونکہ دونوں میں منافات نہیں, تضاد نہیں ہے. وہ کیسے؟ یعنی پہلے اللہ نے سنایا ہے, نیند واقع ہو گئی ہے اور پھر قبض کر لیا, اپنے قبضے میں لے لیا, اٹھا لیا ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ جب دونوں معنی ایک ساتھ جمع کرنا ممکن ہو تو پھر قاعدہ یہی کہ دونوں کو جمع کرنا زیادہ بہتر ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَرَافِعُكَ الشَّاهِدُ هُنَا, یہ شاہد ہے. اصل جو ہمارا موضوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بلندی پر ہونا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, إِلَيَّ تُفِيدُ الْغَايَة, یعنی اپنی طرف میں تمہیں اٹھاتا ہوں, بلند کرتا ہوں. رفع اوپر کی طرف کہتے ہیں نا. اچھا, اور اسے یہ دلیل ملتی ہے کہ جس کی طرف اٹھایا جا رہا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بلندی پر ہے. اور اس میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے, یعنی کوئی اعتراض کرے, یہ اعتراض کرے جو کہ اعتراض ہوا ہے, مخالفین کئی اعتراضات کیے ہیں, فلو قال قائل, اسے انڈر لائن کریے, آپ کو بہت ملے گا یہ. اور بہت پیاری بات ہے کہ ایک عالم جو ہے جب کسی مسئلے میں کوئی خدشہ ہو اور کوئی مخالف کا قول واضح ہو اور عام ہو لوگوں میں, تو لازمی نہیں کہ جب تک کوئی سوال نہیں کرے گا آپ اس کو جواب نہیں دیں گے. وضاحت کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے اور یہ اعتراض کرے تو اس کا یہ جواب ہے. علم میں اضافہ ہوتا ہے اور مضبوطی ہوتی ہے. فلو قال قائل, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رافعک سے مراد رافعک منزلتن, کیونکہ بلندی منزلت کی بھی ہوتی ہے, شرف کی بھی ہوتی ہے نا, اس سے مراد شرف والی بلندی ہے نہ کہ حقیقتاً اٹھانے کی بلندی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 45 میں, 45 میں, عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین, یعنی عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں بڑے شرف والے ہیں اور بہت ہی زیادہ قریب ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, رسول ہیں. تو اس کے جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا لا يستقيم, یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ الرفع جو ہے رافعک الیہ میں اسے حرف الا کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اسے متعدی کہتے ہیں، اور یہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی حقیقتاً بلندی کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ صرف شرف کا، اور جو حقیقتاً بلندیوں پر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خود جسد ہے، جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں لیا ہے اور آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. دیکھیں شرف جب بات کرتے ہو تو اپنی جگہ پر ہے. یعنی مخالفین نے جب اس کا اعتراض کیا، جب اس دلیل پیش کی گئی ہے، یہ بہت سارے دلائل ہیں، علو میں نے کہا ہزار سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے جب اس کا ذکر کیا تو مخالفین نے کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ نے لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بڑی شرف والے ہیں اور اعلیٰ مرتبے والے ہیں. اعلیٰ مرتبے کو بھی رفع کہتے ہیں عربی زبان میں، تو رفع سے مراد اگر آپ لیتے ہیں رافعک الیہ، کہ میں تمہیں بلند درجہ دیتا ہوں، شرف والا درجہ دیتا ہوں، تو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ مستقیم نہیں ہے، کیونکہ جس شرف کی آپ بات کر رہے ہیں، بلندی درجہ بات، وہ الہ کے بغیر ہوتا ہے. رفیع المنزلہ، رفیع القدر، ایسے کہتے ہیں نا. اب الہ ہے یہاں پہ، اچھا رافعک الیہ، الہ غایہ کے لیے ہے اور غایہ کے لیے معروف ہے کہ اس میں ایک بلندی کا ذکر ہے، رافعک الیہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے. پھر اس کی یعنی پہلی آیت کو بطور دلیل پیش کر باقی پانچ آیتیں ہیں، میں نے کہا چھ آیات ہیں جو شیخ حسن مصیب رحمہ اللہ نے دلیل کے طور پہ بیان کیا ہیں، بہت زیادہ، ان میں سے صرف چھ مختصر یاد کرنے کے لیے آسانی کے لیے صرف چھ کا ذکر فرمایا ہے. ہم پہلی آیت کی بات کر رہے ہیں، اور پہلی آیت کے تعلق سے جب بات سے نکلی ہے، اب شیخ صاحب یہاں پہ رک کر تھوڑی سی وضاحت فرما رہے ہیں کہ علو کے تعلق سے چند اہم باتیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں خوب جان لیں کہ علو کی دو قسمیں ہیں، ایک معنوی اور ایک ہے ذاتی. علو معنوی اور علو ذاتی. علو معنوی سے کیا مراد ہے؟ قدر کی علو، جب شان کی بات ہے نا، بڑی شان والا، بلند شان والا، بلند مرتبے والا، بلند درجے والا، اسے بھی علو کہتے ہیں نا، علو القدر و علو الشأن، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور قدر بلند ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے نا. تو یہ معنوی تو معروف ہے. دوسرا جو علو ہے، اچھا یہ جو علو معنوی، اسے سب تمام جو اہل قبلہ سب ثابت کرتے ہیں، اہل بدعت بھی، اہل سنت بھی، سب، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند شان والا ہے، عظیم شان والا ہے. جو دوسری قسم علو الذات، کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر علو پر ہے، بلندیوں پر ہے، یعنی بذات ہی فوق العرش، اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان سبحانہ و تعالیٰ، اور عرش سب سے بلند مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ صفت العلو، اب صفت العرش کے بعد علو العرش کے بعد کیوں یہاں پہ شیخ السلام نے بیان کیا ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہیں. اب عرش کو جس نے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یعنی بلندی پر ہیں، تو چلے اور دلائل دے دیتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہزار سے بھی زیادہ دلائل ہیں قرآن و سنت میں. اگر یہ سات آیات جس میں عرش کا ذکر جو پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، تو چلو یہ تو کہیں سمجھ میں آ جائے گی نا. تو علو کی دو قسمیں ہیں، علو الذات و علو القدر و قہر بھی کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں تین قسمیں ہیں. اب یہاں پہ شاید سب دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں. جو علو معنوی ہے اس میں دو چیزیں ہیں، علو القہر اور علو القدر. القدر والقہر، قہر شان کو کہتے ہیں، بلند مرتبہ کو کہتے ہیں. علو القدر جو القہر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، اور جو غالب ہوتا ہے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے مغلوب کے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، قہار ہے، جبار ہے سبحانہ و تعالیٰ. اور جو علو الذات ہے، اسے اہل سورۃ الجماعت جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں، اہل بدعت جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سورۃ الجماعت نے اللہ تعالیٰ کے تمام قسم کے جو علو ہیں سب کو ثابت کیا ہے، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. يا بيدك علو معنوي وعلو ذاتي. اگر ثنائي تقسيم يا جو يہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے تو یہ دونوں جو ہیں ثابت کرتے ہیں اہل سنت والجماعت. جب علو ذات کی بات آتی ہے یہاں پر اختلاف کرتے ہیں اہل بدعت, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر بلندی پر نہیں, علو پر نہیں ہے, جیسے آگے بھی آئے گا پچھلے درس میں گزر چکا ہے. اس سے لوازم باطل آتی ہیں ان کے نزدیک کہ سمت کا لازمی ہونا ہوتا ہے جہت کا, اور پھر جسم کا ہونا لازمی ہوتا ہے, یہ لازم وہ لازم ہوتا ہے, جو آپ پچھلے بھی دے چکے ہیں. آج بھی انشاءاللہ آپ کچھ سنیں گے اس کے تعلق سے. تو اہل سنت جماعت کے پاس کیا دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ ہی بلندیوں پر ہے اور صفت العلو کو ثابت کرتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت جماعت کی جو دلائل ہیں وہ کتاب ہے, سنت ہے, اجماع ہے, عقل ہے, فطرت ہے, پانچ دلائل ہیں, اور ہر دلائل کی اپنی تفصیل ہے. کتاب قرآن مجید میں کئی دلائل ہیں اور مختلف انداز سے بیان کی, جیسے کہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ یا اگلے درس میں. سنت میں تمام قسم کی جو سنت اور ثابت ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے جیسے کس طریقے سے. اجماع ہے, عقل نے بھی اس کو ثابت کیا ہے, اور فطرت سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے. اب تفصیل دیکھیں. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات اور دلائل. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں متنوع دلائل موجود ہیں, آیات موجود ہیں قرآن مجید میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, علو پر ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ذکر فرمائے, بعض اوقات علو کے لفظ ہے, بعض اوقات فوقیت, فوق فوق کسی کے عربی میں فوق اوپر کہتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے چیزوں کا نازل ہونا اپنی طرف سے, وہ نزول کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے نا. اور بعض اوقات صعود یا عروج کے لفظ سے, صعود نیچے سے اوپر کی طرف کو کہتے ہیں. اور بعض اوقات فی السماء کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. آئے دیکھتے ہیں دلائل کی تفصیل. علو سب سے پھر علو کے لفظ سے جو بیان ہوا ہے قرآن مجید میں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہو العلی العظیم, سورت آیت الکرسی کی آخری جو الفاظ ہیں وہو العلی العظیم, سورت البقرہ نمبر 255 میں. اور سورت الاعلى سبح اسم ربک الاعلى, العلی اور الاعلى یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور دونوں میں صفت العلو ثابت ہوتی ہے. اچھا, فوقیت کا لفظ وہو القاہر فوق عبادہ الى آخری ہے, سورت الانعام نمبر 18-18. اور سورت النحل نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ان دونوں آیات میں فوق عباده سورة الانعام کی آیت میں اور سورة النحل کی آیت نمبر 50 میں یخافون ربهم من فوقهم, تو لفظ یہاں پہ فوق, اور فوق ہم سب جانتے ہیں اوپر کو کہتے ہیں. اچھا, چیزوں کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, سورة السجدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یدبر الامر من السماء الى الارض, اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتے ہیں تمام معاملات کی امور کی. من السماء الى الارض, آسمان سے زمین کی طرف. اچھا, سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, نزلنا اتارا ہے, اور اتارنا کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے نا, وہ ما اشبہ ذلک, کسی اور یعنی چند کو شیخ صاحب نے بیان فرمایا, مطلب ان الفاظوں کے بھی کئی دلائل موجود ہیں. نمبر 4, چیزوں کا آسمان کی طرف جانا صاعدہ کے لفظ سے, یا صاعدہ کے لفظ سے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الہی یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, سورۃ فاطر نمبر 10 میں. اور جیسا کہ دوسری آیت میں سورۃ المعارج نمبر 4 میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ, تو یصعد وتعرج یہ دو افعال مضارعہ ہیں, ان دونوں کا معنی یہ ہے کہ نیچے کی طرف, نیچے سے اوپر کی طرف جانا. اچھا, آسمان میں جو پانچویں قسم کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ الى آخر سورة ملک آیت نمبر 16 میں. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, یہ بھی ہے سورة ملک میں. اور یہاں پر دیکھیں فِي السَّمَاءِ, کیا تم لوگ اس سے امن میں آگ ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. تو اس میں دیکھیں فی السماء, اور آسمان کہاں ہے بھائی؟ نیچے اوپر ہے, اوپر ہے. تو سب دلائل جو ہے نا اس میں واضح دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. اچھا, سنت میں سے جو دلائل ہیں, سنت کی کتنے قسمیں ہیں یا حدیث کی کتنے قسمیں ہیں؟ تین ہیں, قولی, فعلی, تقریر یا اقراری بھی کہتے ہیں, اور صفت العلم میں تینوں ثابت ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. قولی دلیل جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, علو اور فوقیت کے لفظ سے آیا ہے, جیسا کہ ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سبحان ربی الاعلی. ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی, سبحان ربی الاعلی, اس میں اعلیٰ کا ذکر ہے. اچھا, فوقیت کے لفظ سے واللہ فوق العرش, اسے مسلم کی روایت میں سبحان ربی الاعلی سے مسلم کی روایت میں ہے, اور ہم سجدے میں کہتے ہیں. اور ابن خزیمہ نے کتاب توحید میں روایت کی ہے واللہ فوق العرش, اور اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہیں. اور آسمان کے لفظ سے جو حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا تأمنونی وانا امین من فی السماء, امین من فی السماء, من فی السماء دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان ہی یعنی آسمان پر ہے, آسمان سے اوپر ہے. اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ حدیث ہے. اچھا, فعلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فعل سے بھی ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے, جیسے کہ معروف حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہے, اور 100,000 صحابہ موجود تھے, اور جب آپ اس وفات پائے تو ان میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار موجود تھے, یعنی جو عام مسلمان اور صحابہ اس وقت موجود تھے اس مجمع میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لمبے خطبے کے بیچ میں الا هل بلغت, قالوا نعم, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو تمام نے مل کے کہا بے شک پہنچا دیا ہے. الا هل بلغت, قالوا نعم, وكان يقول, تین مرتبہ فرمایا الا هل بلغت, قالوا نعم, وكان يقول اللهم اشهد, اللہ تعالیٰ گواہ رہنا, اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کتب الناس لوگوں کی طرف اشارہ کرتے رہے, آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اللهم اشهد, اور پھر صحابہ کی طرف اشارہ کرتے تھے, یہ کتب یعنی اشارہ کرنا. آسمان کی طرف اشارہ جو ہے اس سے ثبوت ملتا ہے کہ فعل دلیل میں بھی اور فعلاً بھی اللہ اپنے فعل اپنے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر اور بلندی پر ہے. اور کئی احادیث میں آیا ہے جو دوسری فعلی عملی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتے, تو ہاتھ اٹھانا آسمان کی طرف یہ بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے اور آسمانوں پر ہے. اور یہ ثبوت ہے کہ فعل طریقے سے بھی اور عملاً بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. تیسری دلیل تقریر, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فرمایا ہے کسی کے کہنے پر یا کرنے پر کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا. اس کی دلیل سے مسلم کی معروف حدیث حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے جب اپنی لونڈی کو, کم سن بچی کو آزاد کرنا چاہا, تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے سوال کیا این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قالت فی السماء, اس معصوم بچی نے جواب دیا, عرض کرتی فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. فقال من انا, دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کیا ہے، میں کون ہوں؟ قالت رسول اللہ، انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. قال اعتقها فإنها مؤمنة. تو صحابی سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، اسے آزاد کر دیا، مؤمنہ ہے. معروف حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن شاہد یہی ہے. اور اس میں جب اس بچی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمانوں پر ہے، یعنی بلندوں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا یہ مؤمنہ ہے. یعنی جواب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح جواب ہے تو مؤمنہ ہے نا، سبحان اللہ. اچھا، اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض لوگ کہتے کہ سوال کرتے کیوں ہو، اللہ تعالیٰ ہے جہاں ہے بس، کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اعتراض کہ سوال کرنا نہیں چاہیے. دیکھیں، جب آپ نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، عرش پر بھی ہے اور فرش پر بھی ہے، تب تو سوال بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اگر آپ نہ کہتے وہ یہ کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو ہم بھی کہتے اللہ عرش پر ہے. لیکن اگر یہ غلط معنی بھی موجود ہے یا کسی کو کوئی غلط فہمی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اور صحیح جواب سمجھانے کے لیے سوال کیے بھی جاتے، یہ ثبوت ہے. کسی کے ایمان کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. عین اللہ ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جو اعتراض کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں، نہ کہ جو سوال کرنے والے، کیونکہ بعض وہ اعتراض کیا ہے کہتے ہیں یہ سوال بدعت ہے. سبحان اللہ، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعت کرتے تھے. یعنی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، اقرار بھی سنت ہے نا. تو آپ نے سنت بدعت کیسے بنا دیا؟ اور تیسری بڑی پیاری بات یہ ہے، ہم جب کسی شخص کا ایمان کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں اور جانچنا چاہتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ بہت پیاری بات ہے، اس میں زبردست پیغام ہے. کوئی مومن ہے نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کلمہ کا پوچھتے ہیں نا بھائی. وہ کلمہ آتا ہے، کلمہ سناؤ. یعنی اس بچی کو صرف کلمہ نہیں آتا، بلکہ کلمے کا صحیح معنی بھی آتا ہے. کلمے کے صحیح معنی کے لوازمات میں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا بھی لازمی ہے. صرف توحید عبادت نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جو یہاں پر غلطی نہیں کر سکتا، وہاں پر بھی نہیں کر سکتا، یاد رکھیں. سبحان اللہ. تو این اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے سناؤ یا کیا معنی، یہ نہیں پوچھا ہے. این اللہ پتہ چل گیا. جس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو اس سے انشاءاللہ توحید ربوبیت الوہیت میں غلطی نہیں ہوگی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، یہ بچی جو ہے جاریہ کہتے ہیں 10 سال کی کم لڑکی کو، یہ کوئی علم والی نہیں تھی، اسے علم حاصل نہیں کیا. کیونکہ غالب بات یہی ہے کہ اس معاشرے میں، اس زمانے میں، کہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں اس عمر کی، جو جواری ہوتی تھیں، تو وہ جاہل ہوتی تھیں. یعنی عام طور پہ پڑھنے لکھنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب اور یہ دیکھیں کہ وہ لونڈی تھی، آزاد نہیں تھی، اور یعنی آزاد تو خود اپنے مختار ہوتی ہے، اپنے مالک ہوتی ہے، اپنے فیصلہ بھی کر سکتی ہے. یعنی وہ بیچاری خود مختار بھی نہیں تھی، اپنے فیصلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ خوب جانتی ہے کہ اس کا رب آسمان پر ہے. اور بری آدمی سے جو گمراہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ. تو یہ دلائل ہیں قرآن اور سنت سے. میرا خیال یاد کرنا آسان ہے. اگر آپ تفصیل دیکھیں قرآن مجید کی آیات میں، مختلف الفاظ بجھ دو. ہم علو کی بات کریں، علو کا لفظ ہے. یاد کرنے کے لیے آیت الکرسی کی جو آخری الفاظ ہے، وہو العلی العظیم، سورۃ الاعلیٰ کے سبح اسم رب الاعلیٰ یاد کر لیں. فوق کا لفظ ہے، یصعد کا لفظ ہے، یعرج کا لفظ ہے، الصعود والعرج قرآن میں کئی جگہ پر ہے. آپ اس میں سے کوئی بھی یاد کر لیں. اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو آپ اس میں سے جو بھی آپ کو آسان ہو یاد کر لیں. ینزل یعنی نازل ہونا چیزوں کو، قرآن مجید کا نازل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، وحی کا نازل ہونا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دلیل ہے کہ جس کی طرف سے اتارا جا رہا ہے وہ خود بلندی پر ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ہونا. تو پانچ مختلف قسم کے دلائل ہیں جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں. اور حدیث میں سے تینوں قسم کی احادیث, قولی ہو, فعلی ہو یا اقراری ہو, تینوں کے دلائل بھی ہم بیان کر چکے ہیں. تیسری جو دلیل ہے اجماع کی, شیخ بدوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سلف کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے آسمانوں پر ہیں, بلندیوں پر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک یہ اجماع موجود ہے, یاد رکھ لیں. سلف کا اجماع ہے, اہل سنت کا بھی اجماع ہے, اس زمانے سے لے کے آج تک یہ اجماع موجود ہے. تو پھر مخالفین کہاں ہیں؟ وہ بدعت میں سے ہیں, ان کا تو مخالفت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہیں تو وہیں قال قال یہیں قل تھا, اگر آپ یہ کہیں کہ اجماع کیسے کہاں سے آ گیا اور کیسے اجماع ہوا ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان آیات اور احادیث کو ایسے ہی گزار دینا جبکہ علو کا ذکر بار بار اس میں ہوا ہے, فوقیت کا لفظ موجود ہے, چیزوں کا نازل ہونے کا موجود ہے, صعود کے لفظ اوپر کی طرف جانے کا موجود ہے, اور آسمان میں ہونے کا یعنی یہ سب الفاظ موجود ہیں, اور ان تمام نے سلف نے اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں لیا ہے, اگر ہوتا تو اس کی دلیل ہوتی. تو اس کے علاوہ کوئی اور معنی, مختلف الفاظ ہیں, ایک ہی معنی ہے بلندی کی طرف. اگر بلندی کے سوا کوئی اور معنی ہوتا ان الفاظ کا تو ضرور ان سے ثابت ہوتا, جب ان سے کوئی اور معنی ثابت نہیں ہے تو یہی معنی جو ہے ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے. اس لیے شیخ حسن بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, شیخ بن تیمیہ فرماتے ہیں ان کی طرف نقل کرتے ہیں ان سے کہ سلف کا اجماع ہے اس بات پر یعنی اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. اور یہ فرمایا شیخ الاسلام نے کسی نے یہ نہیں کہا ان میں سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے یا زمین پر ہے یا اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ہے نہ اس سے باہر ہے, نہ متصل ہے نہ منفصل ہے, یا یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حسی اشارہ جائز نہیں ہے. کسی سے ثابت نہیں ہے سلف میں سے. تو اسے ثابت ہوا کہ سلف کا بھی اس پہ اجماع ہے کہ جو صحیح معنی ہے, واضح معنی ہے, وہی معنی لیا ہے, یعنی ان تمام مختلف الفاظوں کا جو قرآن مجید میں آئے ہیں. اور تینوں جو احادیث ہیں, تینوں قسم کے احادیث, قول فعل اور اقراری جو ہے, ان تمام کا معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہیں, اور علو کی صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے, اور اس پر اجماع ہے امت کا یعنی رسول و جماعت کا. چوتھی دلائل عقلی دلیل جو ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو بلندی پر ہے, یا اوپر ہے یا نیچے ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ یا تو اوپر ہے یا نیچے ہے. نیچے کا ہونا ناممکن ہے, کیونکہ نیچے کا ہونا اس میں نقص اور عیب ہے, کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی چیز اور اس سے اوپر ہے. جو نیچے ہوتا ہے اس سے اوپر کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں, اور مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہو سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ نیچے ہوتا, وہ مخلوق کو پیدا بھی کرتا, تو وہ جو ایک سلطان ہوتا ہے اور ایک حکم ہوتا ہے اور تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سب کی نفی ہو جاتی ہے. اور تو عقل یہ کہتی ہے اگر نیچے ہونا ناممکن ہے تو پھر اوپر ہونا ہی واجب ہے, واضح ہے. اور دوسری تقریر عقلی بھی ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صفت العلو کمال ہے باتفاق العقلاء, عقل والوں کا اتفاق ہے کہ علو کی صفت جو ہے, بلندی کی صفت جو ہے, یہ صفت و کمال ہے. اور اگر صفت کمال ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اسے ثابت کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ صفت جو کمال مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. ذرا ایک علمی بات ہے, ہر وہ صفت جو کمال مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. جیسا فرماتے ہیں مطلق کیوں کہا؟ اس لیے کہ کمال نسبی سے بچنے کے لیے. کمال اس بھی ہوتا ہے جو بعض اوقات کمال ہوتا ہے اور بعض حالات میں کمال نہیں ہوتا ہے, جیسا کہ نیند نقص ہے, لیکن انسان کے لیے کمال ہے کہ نہیں. یعنی ایک ناقص انسان ایک کامل انسان ہے. جسے نیند نہیں آتی اسے ہم بیمار کہتے ہیں کہ تندرست کہتے ہیں؟ بیمار ہوتا ہے. اور بیمار رقص ہے کہ نہیں بیماری؟ تو جسے نیند نہیں آتی مخلوق کے اعتبار سے وہ نقص ہے. تو اس اعتبار سے جو نیند اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے, کیونکہ کمال مطلق نہیں ہے. اگر مخلوق کے لیے کمال ہے نیند کا آنا جو ہے سونا جو ہے, تو ہم نے ابھی کیا کہے, جو کمال کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے, لیکن ہم نے ایک شرط یہ رکھی ہے کمال مطلق ہونا چاہیے. کمال مطلق سے مراد یہ ہے ہر اعتبار سے, ہر حال میں, ہر صورت میں. کوئی ایسا اعتبار صورت نہیں ہے جس میں کبھی نقص کا اندیشہ بھی ہو سکے. ٹھیک ہے؟ تو انسان کیوں سوتا ہے؟ آرام کرتا ہے, اسے آرام آتا ہے تاکہ دوبارہ چستی آ جائے اور تندرستی آ جائے. ایسے ہوتا ہے نا, سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم, نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے. پانچویں دلیل جو ہے فطرت کی دلیل. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اس میں تو کوئی منازعہ ہونا نہیں چاہیے, نہ ہو سکتا ہے, نہ اس میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, کہ ہر انسان جو ہے اس کی فطرت میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, وہ بلندیوں پر ہے. کیونکہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, اچانک کوئی مصیبت آتی ہے, تو آپ کا دل آسمان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے آپ اسے رفع کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا دل کس طرف مائل ہوتا ہے؟ سب مدد کس سے مانگتے ہیں؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے. آپ کے دل و دماغ کس طرف ہوتا ہے؟ آسمانوں کی طرف ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے اور وہی مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گا. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ثابت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علو کے منکر ہیں, وہ بھی جب دعا کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ زمینوں کی طرف نہیں اٹھاتے بلکہ آسمان کی طرف ہی اٹھاتے ہیں. دیکھیں کبھی آپ نے کسی کو زمین کی طرف ہاتھ کر کے دعا مانگتے ہوئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, فرش پر بھی یہ کہتے ہیں نا. تو فرش پر ہے تو کبھی فرش پہ طرف ہاتھ اٹھاؤ نا, اٹھا سکتے ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ دل سے یقیناً جانتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, بلندیوں پر ہے, لیکن عقل کی خرابی اور خلل کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اللہ فرش پر بھی ہے. اور جب فطرت غالب آ جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے, لیکن عقل کی خرابی انہیں اس یقین سے محروم کر دیتے ہیں اور اس خیر سے محروم کر دیتے ہیں, سبحان اللہ. اس لیے عقل کو علماء کہتے ہیں لگام دینی چاہیے, شریعت کی لگام. شریعت نے عقل کی نفی نہیں کی ہے. ہم ابھی عقلی دلیل بیان کی ہے کہ نہیں چوتھے نمبر پہ؟ تو شریعت نے کب منع کیا عقل کا؟ شریعت منع کرتی ہے بیمار عقل کی. بیمار عقل بے لغام عقل ہوتی ہے, جو شریعت سے آگے بڑھنا چاہتی ہے. دیکھا عقل کو لغام نہ دے کہاں کہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو. دنیا کے معاملات میں دیکھ لیں آپ, ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. دنیا میں امور میں دیکھ لیں, عقل کو بے لغام کر کے چھوڑ دے کہاں پہنچائی دے گا آپ کو؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں, جو ایٹم آپ کی مثال لے لیں آپ, بنایا ہے اور ہیروشیما پر گرایا بھی ہے اور اس کے نتائج بھی دیکھیں, خوفناک نتائج. بنا رہے کہ نہیں بنا رہے؟ بھی بنا رہے. اسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ علوم میں سے, سائنسز میں سے شریعت کے علم سے بہتر اور اعلیٰ کوئی علم ہی نہیں ہے. آپ دنیا کا کوئی علم اٹھا لیں, آپ جتنی ترقی کریں گے وہ آپ کی دنیا کو ضرور سنوار سکتا ہے, سنوار سکتا ہے, بگاڑ بھی سکتا ہے, لیکن جو شریعت کے علم ہے آپ دنیا کو بھی سنوارے گا, آخرت کو بھی سنوارے گا. کیونکہ جو دین شریعت کا علم ہے وہ آپ کی نفس کو پاک کرتا ہے, دل کو پاک کرتا ہے. اور تمام باقی سائنسز میں نفس کے پاکیزگی کا سبق نہیں ہوتا. دیکھیں میڈیکل سائنس میں یا کسی اور عہدے میں آپ دیکھ لیں, حلف لیتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سب حلف لیا جاتا ہے اپنے اپنے طریقے سے, بھائی اپنے عہدے کو سنبھال کے رکھیں گے, یہ کریں گے, غلط نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس پیشے کی حد تک محدود ہے یہ, اور اسے کوئی غلط بھی کرتے, کراس بھی کر لیتے ہیں. جب کراس کرتے ہیں کوئی ڈر کی چیز کا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ اوث جو ہے کافر بھی لیتے ہیں, ہم سے مسلمان کی بات نہیں کر رہے, اپنے پیشے سے, پیشے کے تعلق سے یہ کافر بھی لیتے ہیں حلف جو ہے. تو کافر رب کی قسم تو نہیں کھاتا. وہ اپنے اس پیشے کو بہتر کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے, اور اس کی فوکس صرف یہی پیشہ ہوتا ہے, یہ دنیا ہوتی ہے. اس لیے جب ترقی کرتا جاتا ہے تو پھر حد پار کر دیتا ہے. یا تو آپ دیکھیں کہ انسان کہاں پہنچنا چاہتا ہے. اب سائنس, جب میڈیکل سائنس دیکھ لیا آپ, یہ اس تعلق دوسری سائنسز ہیں, اب انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں, کبھی کلوننگ کی طرف چلے گئے, کبھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے. پھر سبحان اللہ, اس کی جو حد تھی وہ اچھی حد ہے. اب دیکھیں ٹیسٹ بیبی تک آ گئے, چلو علاج ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خاوند کا سپرم لے لیا, بیوی کا ایگ لے لیا, آپس میں ملا دیا, اندر نہیں ہو سکتا باہر آپس میں ملا دیا, اور بیوی واپس انجیکٹ کر دیا بیوی کے رحم میں, کہتے ہیں علاج. علماء نے کہا جائے اسے کیا پرابلم ہے, اب اس سے آگے بڑھنا اور پتہ نہیں کسی اور کا استعمال کرنا, اور پھر اس کے آگے بڑھ کے کلوننگ کی طرف جانا, پھر انسان میں اس کے انسان کے نسخہ بنانا چاہتے ہیں, فوٹو کاپی انسان کے انسان سے بنانا چاہتے ہیں, پتہ نہیں کہاں تک, اور پتہ نہیں کتنی اس میں ریسرچز ہو رہی ہیں, بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. بھائی مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ, اچھا جو اللہ پیدا کرو اسے کم کرنے کے پیچھے پڑے, بچے دو ہی اچھے, ادھر 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 کم کمی کے پیچھے ہیں. اور نعوذ باللہ, اس لیے دیکھیں آپ جو یعنی ہم جنس کو کس طریقے سے پرچار کر رہے ہیں دنیا میں. آج کل دور حاضر میں ایک نئی مصیبت آئی, نئے فتنہ آ گیا نعوذ باللہ, کہ جنس پرستی کو ہم جنس کو پرچار کر رہے ہیں, دونوں لڑکیوں لڑکوں میں, دونوں میں, ان کے میڈیا میں ادھر ادھر کہتے کہتے پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے, وہ کم کرنی ہے. تو مصیبت کیا, کلوننگ کے پیچھے کیوں پڑے ہو بھائی؟ جو اللہ پیدا کر رہے ہیں اس پر تمہیں اعتراض ہے, اور جو جس کے پیچھے خود پڑے, جو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے, جسے کلوننگ بھی کی, اسے تو انسان بنے ہوئے زندہ خلیوں کو لیا ہے نا, اس نے کون سا کوئی بردہ مٹی سے کسی انسان کو بنایا ہے؟ اصل چیلنج تو یہ ہے نا. سبحان اللہ, اس میں بھی کتنی ٹھوکریں کھائی, مارے کھائی ہیں. الغرض, تو اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے, اور اس فطرت کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بلندی پر ہونے کا, کیوں یہ کہتے ہیں کہ جو تمام مخلوقات ہیں, یہاں تک جو جانور ہیں, جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بلندی پر ہے. اور پھر شیخ صاحب ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ روایت کیا گیا ہے سلمان بدود علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ جب بارش کی دعا کے لیے طلب کے لیے باہر نکلے تو اپنے لشکر ساتھ لے کے گئے, تو چلتے چلتے رک گئے, دیکھا کہ چوٹی پڑی ہے اپنے کمر پہ بڑھ جوں, اور دو تو ٹانگیں اس وان کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں اور مانگ رہی ہیں, یہ تھے اللہم ان خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی تمام مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. تو سنا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر سے کہا واپس چلو, فقط سقیت بدعوة غیرکم, بارش اللہ تعالیٰ برسائے گا, رحم فرمائے گا, لیکن کسی اور کی دعا سے. سبحان اللہ, وہ یہ الہام فطری ہے. شیخ صاحب فرماتے اللہ نے اس چوٹی کو یہ الہام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے اس چوٹی کو, اللہ تعالیٰ عرش پہ بلندی پر ہے, اور اس چوٹی نے بھی آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پاؤں اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے لب لباب یہ ہے, حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, اور یہ بات ہے امر معلوم بالفطرہ, فطرت سے بات طے شدہ ہے اور معلوم ہے. پھر شیخ صاحب قسم کھاتے ہیں, مانتے ہیں اللہ کی قسم, اگر ان لوگوں کی فطرت کا فساد نہ ہوتا جو انکار کرتے ہیں, تو یہ خوب جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے بغیر کسی کتاب کو دیکھے اور بغیر کسی دلیل کو ڈھونڈے. یعنی ہم کہتے ہیں فطرت سے انسان جانتا ہے, اب کتاب ہے, سنت ہے, عقل ہے, باقی دلیل چھوڑ دیں آپ, اگر کسی انسان کو فطرت پر چھوڑ دیں جس نے کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی, قرآن سے تو اللہ تعالیٰ کے کلام واضح ہے نا, سچ اور حق ہے. اگر کسی کوئی شخص ہے, امی ہے, اس نے کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی, کبھی کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, اگر اسے بھی پوچھے تمہارا خالق کہاں ہے, تو کبھی زمین تو اشارہ نہیں کر سکتا وہ کبھی, پتہ جس زمین پر اسے پاؤں رکھا ہے اس زمین پر اس کا خالق نہیں ہو سکتا یقیناً, اور فطرت سے جانتا ہے وہ, جاہل ہے, اس نے کبھی دنیا کو نہیں دیکھا, کوئی چیز نہیں جانتا, اسے اپنے کپڑے کا پتہ بھی نہیں ہوگا کپڑے کیسے پہنے جاتے, اتنی سادہ قسم کا انسان ہوگا, لیکن اسے دل کی فطرت سے یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر بلندی پر ہے. کیونکہ جس چیز کا ثبوت فطرت سے ثابت ہو اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی. اور غالب 50-60-70 سال پہلے کی بات ہے کہ آسٹریلیا میں ایک جنگل میں ایک قبیلے کو دیکھا. دیکھیں پرانی بات بھی نہیں ہے, 70 سال کی پرانی بات ہے. ڈسکوری والے گئے وہاں پہ, دیکھے قبیلہ جو بالکل دنیا سے منقطع ہے, الگ تلگ ہے بالکل. تو اس جب بات ہوئی تو اشارہ کرتے اسماں کو, کہتے اتنا تو ایک لفظ وہ کہتے تھے. اور پوچھیں یہ کیا زبان ہے, کہتے کیا ہے؟ اسماں کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا درخت کے اوپر چڑھ کے پھر اسماں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کچھ مانگتے ہیں. تو ترجمہ لے کے ترجمہ کرو تو مختلف لوگوں کے بیچ میں لے کے ترجمہ کیا, پتہ چلا وہ کہتے ہیں ہم اسے پکارتے ہیں جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ محتاج ہے اور رہتا آسمانوں پر ہے. دیکھو سبحان اللہ, جو محتاج نہیں ہے اس لفظ کا معنی جو ہے, اور اشارہ اس پر کیوں کرے گا, رہتا اوپر ہے وہ. اب ان کے پاس کون سی کتاب لے کے آئے لوگ, کیا کتاب ہے, پتہ نہیں دنیا ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہماری دنیا یہی جنگل ہے, اس کے کسی حصے کسی کونے میں رہتے ہیں, ان کی یہی دنیا تھی ساری. ان کو نہیں پتا کہ اور دنیا بھی ہے, کوئی شہر بھی ہوتے ہیں, کوئی یہ بھی ہوتا ہے, کوئی اور. یہ زندگی یہی رہتے ہیں, جو جانوروں کے ساتھ جنگل میں رہتے ہیں, پوری دنیا سے منقطع ہیں. لوگوں کو ایک بات کا پتہ ضرور ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ کہاں ہے, جو آج بہت بڑی پگڑی والے نہیں سمجھ سکے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ گدی پر بیٹھے ہیں اور سینہ تان کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, عرش پر بھی ہے, فرش پر بھی ہے. تو کتابوں کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہو مجھے بتائیں, جسے تمہاری فطرت کو ہی ناکارہ کر دیا ہے. سو بہتر وہ جنگلی نہیں ہے جس کی فطرت تو زندہ ہے ابھی, وہ یہ خوب جانتا ہے اس کا رب جو ہے آسمانوں پر ہے. اب اس کی موت بھی آ جاتی ہے تو اصحاب الفطرہ میں سے ہی پتہ ہے. اور ایسے لوگ مر جائیں جو دنیا سے الگ تلگ ہیں اور کوئی ان کو کتاب کوئی رسالت نہیں پہنچی, تو ان کے اصحاب الفطرہ میں سے ہیں, اور قیامت کے دن ان کا حساب لیا جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے جب وہ حساب میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ان کے کئی شیخ اسلام کے نام پر بھی ان کو ٹائٹل دیے گئے ہیں, گدی نشی ہیں, اور بڑے بڑے ان کے حلقات ہوتے ہیں درس دروس و تدریس کے, اور پیغام یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور اس کا بڑا پرچار بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو الغرض یہ جو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے, آسمانوں پر بلند ہے, بلندیوں پر ہے, اس کے تمام دلائل ہم نے بیان کی ہیں. اور جو فطری دلیل ہے ان تمام دلائل سے یعنی دیکھا جائے مقدم اور غالب ہے, کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر, پھر وہ علم حاصل کرتا ہے, پھر قرآن بھی پڑھتا ہے, پھر حدیث بھی پڑھتا ہے, اور پھر اپنی عقل کو بھی استعمال کرتا ہے, باقی دلائل بھی دیکھتا ہے. تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا حقیقتاً. پھر کچھ غلط فہمی اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. جیسا فرماتے ہیں الذين انكر علو الله عز وجل بذاته يقولون لو كان في العلو بذاته كان في جهة واذا كان في جهة كان محدودا وجسما وهذا ممتنع. اس کے جواب انشاءاللہ اگلے درس میں دیں گے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے بلندی کا, ذاتی بلندی کا, وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی ذات سے بلندیوں پر ہو تو اس سے جہت لازم آتی ہے, اور اگر جہت میں تو پھر اس میں حد بھی لازم آتی ہے, اور اس میں جسم کو ہونا بھی لازم ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہیں, ممتنع ہیں. اگر درس میں انشاءاللہ ان کے تفصیل جواب دیں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.